بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہماری بات حدیث پاک کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ دو اہم ابھی عنوان ہیں جس پر بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک کی حفاظت کا سلسلہ مشہور یہی ہے اور لوگوں میں یہی معروف ہے کہ سن 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جب وہ حاکم ہوئے تھے، خلیفہ ہوئے تھے، اور ان کی خلافت واقعی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کے طرز پر انہوں نے خلافت کے احکام جو جاری فرمائے، عمل کر کے دکھایا، اور جو خرابیاں آ گئی تھیں ان خرابیوں کو، جس طرح خلافت کے امور میں اور حکومت کے امور میں جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو ختم کیا، مکمل امن قائم فرمایا. اسی طرح ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ احادیث کو باقاعدہ مرتب کرنے کا کام شروع کروایا. یہ بات درست ہے کہ یہ 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو، محدثین کو اس جانب متوجہ فرمایا اور باقاعدہ یہ کام کروایا. یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل درست ہے. اسی بات کو پہلے میں مکمل کر لیتا ہوں، لیکن اس کی مزید پھر تفصیل میں ہم جائیں گے. بہرحال جب انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں یہ کام کروایا، تو اس وقت دو نام زیادہ مشہور ہیں جو ملتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. ایک تھے جو ابن شہاب الزہری کے نام سے معروف ہیں، ان کا نام تو محمد بن مسلم ہے، لیکن محدثین کے یہاں الزہری یا ابن شہاب الزہری کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام میں اخیر میں یہ شہاب نامی آتے ہیں اجداد میں، تو ان کے ابن شہاب کے نام سے معروف ہو گئے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری، تو یہ ابن شہاب الزہری سے مشہور ہو گئے. ایسے اور بھی حضرات ہیں جو اپنے دادا پر دادا کی طرف منسوب ہو کر پہچانے گئے. بہرحال یہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 125 ہجری میں، انہوں نے یہ کام کیا. اور دوسرے تھے اس زمانے میں جو معروف ہوئے، وہ ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 120 ہجری میں ہے. یہ دو حضرات ہیں خاص طور پر قابل ذکر، جنہوں نے باقاعدہ یہ کام کیا اور احادیث کتابی شکل میں مرتب کی. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی نام آتے ہیں، لیکن یہ دو زیادہ معروف ہوئے. یہ بات جب سامنے آئی اور تاریخی لحاظ سے جب یہ بات لوگوں نے دیکھی پڑھی، تو کچھ لوگوں نے اس پر اشکال کیا، اور منکرین حدیث کو، جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، باقاعدہ پھر تو جماعتی شکل بن گئی ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے اس کی بنیاد پر احادیث کے انکار کی کوشش کی. وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو، جب یہ بات طے ہے کہ احادیث کی حفاظت کا کام 99 ہجری میں کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد، تو 100 سال میں تو احادیث کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، لوگ بھول چکے ہوں گے، کتنی غلطیاں اس میں آ گئی ہوں گی، یادداشت میں کتنا رہتا ہے. یہ اشکال کیا. تو بہرحال اب میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ دیکھو، احادیث کی حفاظت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد کیا گیا، ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ دو جواب یاد رکھنے ہیں. باقی انکار حدیث کی بات آگے علیحدہ اگر موقع ہوا تو بات کریں گے، لیکن یہ دو جواب ہمارے ذہنوں میں صاف ہونے چاہیے، ہماری سمجھ کے لحاظ سے بھی اور کوئی ہم سے پوچھ لے اس لیے بھی، دونوں مقصد ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے بھی، ہماری سوچ بھی تو درست ہو اس سلسلے میں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 99 ہجری میں، 99 ہجری میں جب یہ کام باقاعدہ شروع کرایا گیا، اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اس سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی گئی تھیں، یہ غلط ہے۔ احادیث لکھنے کا کام پہلے بھی رہا ہے، اور احادیث ہی سے ثابت ہے، قوی سند سے یہ بات ثابت ہے۔ صحابہ کے دور میں احادیث لکھنا یہ بھی ثابت ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا لکھنا یہ بھی ثابت ہے، اور ہم پورے یعنی تاریخ سے اور صحیح سند سے یہ باتیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں لکھنے کا دستور تھا اور لکھا جاتا تھا۔ ہاں، باقاعدہ حکومتی سطح پہ مرتب اور منظم انداز میں احادیث جمع کرنے کا کام ہاں 99 ہجری میں کیا گیا، یہ بات درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہنا کہ اس سے پہلے حدیثیں لکھی ہی نہیں جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ اب ظاہر ہے، اب اس کی مثالوں میں ہم نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ تو بہت مفصل بحث ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، کتابت حدیث، احادیث لکھنے کا کام اگر کوئی سرچ کرے گا تو صرف اسی عنوان سے اس کو کتنی کتابیں مل جائیں گی، کتابت حدیث۔ احادیث لکھنے کا کام رہا ہے، صحابہ نے بھی لکھی ہیں، بعد کے دور میں بھی لکھی ہیں اور لکھی جاتی رہی ہیں، ایک بات یہ ہو گئی، اور اس کی بہت سی مثالیں، بہت سی مثالیں، کس نے لکھی، کیا لکھی، کتنی حدیثیں لکھیں، میں اس کی تفصیلات میں ظاہر ہم جائیں گے تو کوئی خاص فائدے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے بس اتنا ہی ہے کہ ہمیں یہی نتیجہ نکلے گا کہیں یہ سب ہوا ہے۔ ظاہر ہے سننے والوں میں، پڑھنے والوں میں کوئی ایسے نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرتے ہوں، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ باقی ہم سیاہ ستہ ہی میں دیکھ لے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو سیاہ ستہ میں ہی بہت سی ایسی حدیثیں جس میں حوالہ ملتا ہے کہ صحابہ لکھا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ احادیث لکھنے کا کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اگر بالفرض ہم مان لیں کہ احادیث نہیں لکھی جاتی تھیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کا جو کام جس قوم سے لیا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے حافظے کے اعتبار سے اور یادداشت کے اعتبار سے ان کی مثالیں نہیں ملتی، ضرب المثل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حافظے دیے تھے۔ اب ایسے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث بیان فرمائی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور یہ بات بیان فرمائی، اور بیان کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، پورے الفاظ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حدیث کے بیان فرمائے تھے پورے بیان فرما دیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، یاد ایک مرتبہ سن کر یاد رکھ لینا۔ ہم نے کتنی مرتبہ جمعہ کے خطبے سنے ہیں اور ہمیں حفظ یاد ہو گئے، ہم نے کتنی مرتبہ کسی کی کوئی بات سنی اور الفاظ کے ساتھ گائی نہیں، پورے الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد ہو گئی، ایک مرتبہ بھی شاید نہیں ہوگا۔ ہاں مفہوم شاید ادا کر دیں ہم، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں یاد نہیں رہا، اچھا اور کون سی بات کہی تھی، مفہوم بھی مشکل سے یاد رہتا ہے، ان حضرات کو الفاظ یاد ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اور اسی طرح احادیث کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا وہ حافظوں کی بنیاد پر فرمایا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر ہماری طرح کے حافظے ہوتے اور لکھنے کی بنیاد پر اگر قرآن کریم اور احادیث کی حفاظت کی جاتی تو کیا حال ہوتا، قرآن لکھتا کتنے لوگ لکھتے، لکھنے والے لوگ تو کم تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، لکھنے والے تو کم تھے، زیادہ تر تو وہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اور اگر لکھنا پڑھنا جانتے بھی ہمارے، چلو ہمارے زمانے کی طرح ہوتا لکھنا پڑھنا جانتے اور عام پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اگر ہوتا، وہ ہوتا تب بھی کتنا لکھا جاتا، کتنے لوگ قرآن کریم کے کتنے نسخے ہوتے ہیں، جس کے پاس پہنچ گئے پہنچ گئے، کتنے لوگ قرآن لکھ سکتے ہیں اور کتنے احادیث لکھیں گے، یاد تو کسی کو کچھ بھی نہیں، جتنے لکھا ہے بس اتنا ہی ہے، تو یہ حفاظت کا کوئی صحیح ذریعہ نہ ہوتا، اس لیے کہ پرنٹنگ مشینیں تو تھیں نہیں، اشاعت کی کوئی فیکٹریاں تھیں نہیں، ایسے باقاعدہ جگہ تھی نہیں کہ کاغذ بنتا ہو اور کتابیں اس میں پرنٹ ہوتی ہوں، ہاتھ سے جنہوں نے لکھا وہ لکھا اور کاغذ بھی ملا تو ملا، اگر کاغذ ہی نہیں ملا لکھنے والے ہیں لیکن کاغذ نہیں ہے، کاغذ ہے لیکن لکھنے والے نہیں ہیں، پھر بھی لکھنے والے کتنا لکھیں گے؟ تو آج کل کی طرح انتظامات چونکہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بنیاد ہی نہیں رکھی حفاظت کی، نہ قرآن کی حفاظت نہ حدیث کی حفاظت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بنیاد رکھی ان کے حافظے پر۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ احادیث لکھنے کا کام پہلے بھی ہوتا رہا، اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ احادیث لکھی جاتی تھیں ان حضرات سے پہلے بھی، 99 ہجری سے پہلے بھی۔ یہ غلط ہے، یا بہت سے لوگ تو قصدن جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ احادیث پہلے نہیں لکھی گئی تھیں، 100 سال کے بعد لکھی گئیں، تو ایسی احادیث کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم مان لیں کہ 100 سال کے بعد احادیث لکھنے کا کام کیا گیا، تب بھی یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حفاظت کا مدار وہ حافظے پر رکھا تھا، کتابت پر نہیں رکھا تھا۔ اور عجیب حافظے ان کے ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ ایک صحابی نے ایک حدیث سنی اور پوری حدیث نقل کر دی الفاظ کے ساتھ، یہ تو عام بات تھی ان میں، یعنی اس میں کوئی لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی، اچھا آپ نے ایک مرتبہ سن کے یاد بھی رکھ لیا، یہ تو ایک عام سی بات تھی ان میں۔ ہم احادیث کا ذخیرہ پڑھتے ہیں تو طویل طویل حدیثیں، ہمیں تو مختصر حدیثیں بھی رٹ کے یاد کرنی پڑتی ہیں، ہم یاد کراتے ہیں بچوں کو، اچھا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ بھی حدیث کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، پوری حدیث تو مفصل ہے۔ یہ بھی لوگ سمجھتے ہوں گے شاید بہت سے کہ انما الاعمال بالنیات خود ایک حدیث ہے، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى اللہ و رسوله فہجرته الى اللہ و رسوله، پوری حدیث آگے چلتی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ الفاظ سن کر یاد رکھ لینا اور آگے نقل کر دینا، یہ تو ان میں کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں، بالکل معمولی سی بات تھی۔ یہ ہم لوگوں کے حافظے ایسے ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، لیکن بہرحال حافظہ بہت مشہور ہے، کہ ان کے بارے میں چونکہ تھا کہ اتنی حدیثیں نقل کرتے ہیں، بتانی ان کو یاد بھی رہتا ہے یا غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور پردے کے پیچھے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ دیکھو تم لکھتے رہنا، یہ حدیثیں بیان کریں گے، تم لکھتے رہنا، کئی حدیثیں، حدیثاً کثیراً روایت میں آتا ہے، بہت سی حدیثیں ان سے معلوم کی اور انہوں نے حدیثیں بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور پیچھے ایک شخص لکھا بیٹھا ہوا تھا، وہ لکھ لیا، اس نے لکھنے والے نے لکھ لیا، لکھنے والے بھی تو اتنے تیز تھے کہ فوراً لکھ بھی لیا۔ اب اس کے بعد وہ چلے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سال ہوا، ایک سال کے بعد مروان نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے پھر حدیثیں، وہی والی حدیثیں پوچھیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حدیثیں بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ شخص ان احادیث کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا اخر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی ایک لفظ کا یا کسی ایک حرف کا اضافہ فرمایا، نہ کمی فرمائی، نہ کوئی لفظ آگے پیچھے کیا، بالکل جیسے ایک سال پہلے بیان فرمایا تھا اسی طرح بیان فرمایا۔ اتنا قوی حافظہ، لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنا پکا یاد ہے کہ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اس طرح کے تو خیر بہت سے واقعات ہیں ان کے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم صحابہ کے دور سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما سمعت حفظت، جو کچھ میں نے سنا سب مجھے یاد ہو جاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کم اشعار یاد ہیں، بہت کم اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن میں جو اشعار مجھے یاد ہیں اگر میں سنانا شروع کر دوں، میں اگر سنانا شروع کر دوں تو ایک مہینے تک میں مستقل سناتا رہوں سناتا رہوں سناتا رہوں اور اشعار ختم نہیں ہوں گے۔ حافظہ کیسا ہوگا؟ انسان تو سوچتے ہیں ٹھیک ہے شاید ایک گھنٹے تک میں اشعار پڑھ لوں، کسی کے 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے، کسی کے 1 گھنٹے میں، کسی کے 2 گھنٹے میں، کتنے اشعار یاد ہوں گے. یہ کہتے ہیں ایک مہینے تک میں سناتا رہوں تب بھی اشعار ختم نہ ہو, اور اشعار تو مجھے کم یاد ہیں, حدیث تو بہت یاد ہیں. بہرحال یہ حضرات تھے, جیسے امام زہری کا میں نے ذکر کیا تھا, ابن شہاب الزہری, یہ بھی بڑے محدث تھے. یہ بھی فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میں سنتا ہوں مجھے عمر بھر کے لیے یاد ہو جاتا ہے, دوبارہ کبھی مجھے اس کے پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی, ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیتا ہوں اور یاد ہو جاتا ہے. راستے میں جب یہ چلتے تھے تو کان میں کپڑے ڈال لیتے تھے کہ کہیں راستے کی غلط باتیں, لوگوں کی باتیں کان میں نہ پڑیں, اس لیے کہ کان میں جو بات پڑتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ غلط چیزیں کبھی کان میں ہی نہ پڑیں. بہرحال اس طرح کے واقعات تو بہت کثرت سے ان حضرات کے ہیں. اسحاق ابن راہوی مشہور محدث ہیں, ان کے بھی عجیب عجیب حافظے کے واقعات ہیں. ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں, ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک قصہ ہے جو محدثین نے, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا بڑا عجیب بات ہو عجیب بات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ ابو زرعہ, میں نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ اگر ابو زرعہ کو 100,000 احادیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ کے بارے میں, اور ظاہر ہے آپ کو 100,000 حدیثیں تو نہیں یاد ہوں گی. میں نے کسی سے کہہ دیا کہ اگر ابو زرعہ کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اپنی بیوی اپنے پاس ہی رہنے دو, 100,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح یاد ہے جیسے قل ھو اللہ احد یاد ہے. 100,000 تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے. فرماتے ہیں 100,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ھو اللہ احد یاد ہے. بہرحال پھر آگے چلیں, اگر امام بخاری کا حافظہ, امام ترمیزی کا حافظہ, اور اسی طرح آگے اور بڑے محدث آتے رہے اپنے اپنے وقت کے, اور قریب کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہمیں دکھائیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا حافظہ بڑا عجیب تھا, کتاب پڑھتے تھے اور بڑی تیزی سے مطالعہ کر لیتے تھے. فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے, جنہوں نے ہدایہ کتاب دیکھی ہے ان کو اندازہ ہے, ایک سال میں آدھی کتاب پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے. پڑھا جاتا ہے نہیں, ایک سال میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے روزانہ تھوڑا 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 کر کے جیسے سبق کی طرح پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں 2 سال میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور مشکل سے مکمل ہوتی ہے. 2 سال کا مطلب پورے 2 سال تو نہیں, اس لیے کہ دوسری کتابیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ایک مشکل کتاب ہے. اور ہمارے یہاں عام طور سے مدرسوں میں 1 سال میں اس کے 2 گھنٹے ہوتے ہیں, اول اور ثانی, اور اس کے بعد ثالث اور رابع. 2 سال میں اس کو 2-2 گھنٹوں میں پڑھا جاتا ہے اور اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح ہے فتح القدیر, وہ پڑھی کتنے دن میں؟ 20-21 دن میں پوری شرح. جو کتاب ہم 2 سال میں پڑھاتے ہیں, پوری شرح انہوں نے 20-21 دن میں, وہ شرح کے ساتھ, صرف ہدایہ نہیں, ہدایہ کی پوری تشریح اور شرح کے ساتھ پڑھا, اس کو 20-21 دن میں مکمل کر لی. اتنی تیز تیز کوئی پڑھے گا تو یاد کتنا رہے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی اگر میں اس کی عبارت تمہیں لکھوانا چاہوں تو بہت کم فرق ہوگا میری اور فتح القدیر کی عبارت میں. عبارت کے ساتھ ان کو محفوظ یاد تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اپنی اخیر کی دور تک چھوڑیں, اور یہ تو میں صرف ہمارے علماء میں اس کی مثال بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے حافظے عطا فرمائے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے والے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دیں, کہ اس کی حقانیت اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں گزرے اور ان کو یہ یاد ہے, فلاں گزرے ان کو یہ یاد ہے. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ یاد کرتے ہیں, اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ حافظہ ہی ایسے دیتے ہیں کہ وہ یاد ہو جاتا ہے. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسا ہی حافظہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو خیر ایک اہم بات تھی اس سلسلے میں، اس لیے میں نے بتا دی۔ اب یہاں ایک اور بات، یعنی اسی کے متعلق ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حضرات احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث کہلاتے ہیں، یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ مطلقاً حدیثوں کا انکار کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر احادیث کا انکار کرے کہ احادیث حجت ہی نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ ہاں کوئی سی حدیث کو کوئی کہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، اس کو کسی وجہ سے اگر نہیں مانتا اور اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی دلیل ہے، الگ بات ہے، لیکن مطلقاً حدیثوں کا انکار کفر ہے۔ منکرین حدیث، اس میں بھی مختلف گروہ ہوئے جو احادیث کا انکار کرنے لگے، اور آج کل ہمارے آس پاس میں بھی ایسے بہت سے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، مسلمان کہلانے والے بہت سے ایسے ہیں جو انکار حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بعض جو عام فہم انداز میں جو بات کرتے ہیں نا، اب بعض تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث، چونکہ قرآن میں آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہم ان سے سوال کر لیں گے سیدھا سیدھا کہ رسول کی اطاعت کیسے کریں، قرآن نے تو حکم دیا تو اس لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول کی اطاعت ضروری ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے لیے رسول کی اطاعت تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کے سامنے موجود تھے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ایک حاکم کی حیثیت سے، چونکہ اس وقت کے حاکم تھے تو حاکم کی اطاعت کی حیثیت سے ہے، رسول کی حیثیت سے نہیں ہے۔ خیر یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ جو کوشش کرتے ہیں دلیل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو عقلی انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بیچارے اس کی غلط فہمی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی کے پاس جا کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا، قاضی کہے گا تم نے دیکھا ہے، کہیں گے نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن فلانے نے مجھ سے بیان کیا، وہ معتبر شخص ہے، اس کو اس کہے گا اس نے دیکھا نہیں، اس نے بھی نہیں دیکھا، اس کو فلانے نے بیان کیا، اس نے دیکھا نہیں، اس کو فلانے نے بیان کیا۔ کسی ایک قاضی کے سامنے ایک عام دنیاوی معاملے میں یہ بات معتبر نہیں سمجھی جاتی، تو تم اس کو ایک دین کی بنیاد کے طور پر کیسے اس کو قبول کر لیتے ہو؟ ایسی بات ہے کہ ہمارے جیسا کوئی شخص ہو تو سوچ میں پڑ جائے، ہاں بات تو سمجھ میں آتی ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے دھوکہ دے کر لوگوں کو حدیث سے انکار کی طرف بلاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آسان سی بات ہے کہ قرآن کو تو مانتے ہیں نا وہی لوگ جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں قرآن تو حجت ہے، قرآن تو ہے، ارے قرآن نہیں ہوگا تو اسلام ہی نکل گیا، تو اسلام کا نام تو لینا ہے نا، اسلام کا نام لینے کے لیے قرآن کے کو ماننے کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں۔ اب قرآن کو مانا ہے تو قرآن کیسے پہنچا؟ آپ پر اترا تھا، آپ کے باپ پر اترا تھا، دادا پر اترا تھا، یا کسی آپ تمہارے آپ کی امی پر اترا تھا؟ قرآن قرآن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا تھا اور صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو احادیث بھی انہیں صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، بات تو وہیں ہو گئی۔ جب قرآن کو حجت مانتے ہو، جو قرآن صحابہ تابعین وغیرہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو انہی کے ذریعے سے احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر نہیں ماننا تو قرآن سے بھی نکلنا پڑے گا، ماننا ہے تو احادیث کو بھی ماننا پڑے گا، صاف سی بات ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں صاف ہونی چاہیے۔ احادیث یہ ایک اتنا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ تو بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل شخصیت اور سب سے کامل دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شخصیت بنایا اور دین اسلام کو کامل دین بنایا اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھنا منظور فرمایا۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا، اسوہ حسنہ، ایک رول ماڈل جس کو کہتے ہیں، اسوہ حسنہ بنایا، اور قرآن کو اور احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ایک مکمل تعلیم اور ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اسی کو محفوظ نہ رکھتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کرو لیکن عمل کی بتایا نہیں اور محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا نہیں، تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے محدثین پیدا فرمائے، بڑے بڑے ائمہ حدیث آئے، اور محدثین کے علاوہ فقہا آئے جنہوں نے تمام قرآن اور حدیث کے علوم کو ایک جگہ جمع کر کے خلاصہ بتا دیا کہ اچھا نماز کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات، اتنی سنتیں، اتنے مستحبات، اتنے آداب، اب تم اس کا خلاصہ، اس پر عمل کر لو، تمہیں تفصیل دیکھنی ہو تو احادیث میں دیکھ لو، پورا کام ہمارے سامنے کر دیا گیا۔ جس طرح احادیث قرآن کریم جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، وحی ہیں، احادیث بھی وحی ہیں لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اسی طرح فقہ جتنی بھی ہے وہ مراد وحی ہے، الفاظ وحی تو نہیں ہیں لیکن مقصد اور خلاصہ وحی ہے، وحی کے جتنے مضامین ہیں اس کا خلاصہ کتب فقہ میں آ جاتا ہے۔ اس بحث سے بہرحال ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کہ احادیث، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک ایسا کام لیا ہے کہ غیر مسلم بھی، جو انصاف پسند ہیں غیر مسلم بھی، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے احادیث کی حفاظت کی، ورنہ پہلی کسی امتوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خود یہ مانتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اگر ہم لمحات اور آپ کی زندگی کے اگر حالات لکھنے چاہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی تفصیلات نہیں ملتی، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس کا تو 30% بھی محفوظ نہیں ہے، 30% بھی محفوظ نہیں ان کے کہنے کے مطابق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی شکل میں جو موجود ہیں وہ تو موجود ہیں، ایک کتاب ہے، ایک عجیب کتاب کا حوالہ میں نے دیکھا، ایک کتاب ہے معجم ما کتب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام کتابیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہو، وہ کون سی ہیں؟ تقریباً 30,000 کتابوں کا نام اس میں شمار کیے ہیں جو اس شخص تک، ایک مصنف ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کیا لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر کچھ لکھا گیا ہو اس کو میں جمع کروں، اس کو جمع کروں کا مطلب ان کتابوں کے نام جمع کروں، تو ان کتابوں کے نام صرف جمع کیے ہیں کہ اچھا میرے یعنی فلاں نے یہ کتاب لکھی سیرت پر، فلاں نے سیرت پر یہ کتاب لکھی، فلاں نے یہ کتاب لکھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر لکھی جانے والی کتابیں یہ تقریباً 30,000 کے قریب کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں باقی علیحدہ، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں۔ بہت سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے واقعات شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھو، تحقیق کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لکھنا چاہ رہے تھے، کتاب کا عنوان کچھ اور تھا اور کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنا چاہ رہے تھے، لکھتے لکھتے جب تحقیق کرنے لگے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے کتاب کا نام ہی غلط رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہماری سوچ تھی وہ غلط تھی، کتاب کا نام بدلا اور صحیح رخ پر تفسیر سیرت لکھی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو حقیقت سامنے آتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک دن، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک مورخ ہیں جو غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے کسی نے یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک دن ہم بتا سکتے ہیں کہ اس دن آپ نے یہ کیا اور اس دن یہ کیا اور فلانے دن یہ ہوا، فلانے دن یہ ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے ہو گئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک دن نہیں بلکہ دن کے اوقات میں، کہ کتنی دیر یہ ہوا، کتنی دیر یہ کام ہوا، نماز کتنی دیر پڑھی اور جبرائیل السلام آئے تھے تو کتنی دیر ٹھہرے تھے، بہت سی وہ تفصیلات بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، جن کی تعلیمات کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے انتظامات بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے محفوظ ہیں، اور اس میں پھر صحیح درجے کی جو صحیح سند سے پہنچیں، جو غلط باتیں لوگوں نے اس میں ملا دیں، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے یہ کام ہمارے لیے بڑی محنت ہے, راتوں رات جاگ جاگ کر اور بڑے بڑے اسفار کر کے انہوں نے یہ محنتیں کی ہیں, اور انہوں نے صحیح غلط کے بس دیکھا ہے, انہوں نے پھر رشتہ داریوں کسی چیز کو نہیں دیکھا. کسی محدث سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا جاتا, وہ کہتے دیکھو سل و غیری, کسی اور سے پوچھ لو. نہیں نہیں آپ بتا دیجئے کہ آپ کے والد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, حدیثی درجے کے اعتبار سے, حدیث کے اعتبار سے ان کا کیا درجہ, فرماتے ہیں ضعیف ہے. جیسے کہ والد کے بارے میں کہنا ضعیف تو اچھی بات نہیں ہے, تو کہا پھر یہ کہہ دیا کہ کسی اور سے پوچھ لے, لیکن آپ کی رائے کیا ہے فن حدیث میں, تو آپ کو اپنی رائے دینی ہوگی. فرمایا ضعیف ہے میرے نزدیک. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا, آپ نے آپ کے بیٹے محدث ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ فرمایا ضعیف. ان حضرات نے باپ کے بیٹے کی پرواہ نہیں کی, حدیث کی حفاظت کا اہتمام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط کون سی حدیث کس درجے کی ہے یہ سب ہمارے سامنے لا کر واضح ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہمارے سامنے سب کچھ تیار ہے. سب کچھ تیار تھا, پھر آ گئے ہمارے نئے نئے قسم کے لوگ جنہوں نے نئی نئی قسم کی باتیں اس فن میں بھی ڈالنے کی کوشش کی. ان میں خیر بیچارے ہم ان کے نیت پر تو حملہ نہیں کرتے, لیکن ان کے کام سے جو نقصان ہوا, فائدہ اپنی جگہ میں صرف فائدوں کو شمار نہیں کرنا کر رہا, میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی ہم بسا اوقات اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس جو وہاں سے جو ان کی محنتوں سے ہم تک پہنچی ہیں. بیچاروں نے انہوں نے اخلاص سے کیا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن اس کے نقصانات امت کو بہت پہنچے. مثلاً ایک بزرگ مشہور ہیں شام کے, شیخ ناصر الدین البانی, حدیث پر بڑا کام کیا انہوں نے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, بڑا کام کیا انہوں نے, لیکن غلطیاں بہت کیں, غلطیاں بہت کیں, اور دوسروں کی تمام کی محنتوں کو گویا کہ ان کی محنتوں کو تو گویا کہ اب اس کا کوئی اعتبار نہیں, اب میں جو تحقیق پیش کر رہا ہوں اس کو سب قبول کریں. بہت نقصان ہوا. اب لوگ یہ کہتے ہیں اچھا صححہ الالبانی, البانی نے صحیح کہا. البانی کون ہے؟ وہ تو ابھی آئے ہیں. دیکھو پہلے کے محدثین نے کیا کہا ہے. یہ تو بیچارے کبھی ایک کو حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو کبھی ضعیف کہہ دیتے ہیں. ان کا تو بیچاروں کو یعنی ان سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, تو لوگ بیچارے بہت سے لوگ تو ان کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے اردو دان طبقہ بیچارہ وہ صرف دیکھ لیتا ہے اچھا یہ نام کوئی بڑے محدث کا ہے, انہوں نے صحیح کہہ دیا, انہوں نے ضعیف کہہ دیا. اور بہت سے اردو کتابیں پڑھنے والے ہمارے مولانا مودودی سے متاثر ہوتے ہیں, تو وہ کسی حدیث کو کہہ دیتے ہیں غلط ہے تو کہتے ہیں دیکھو مودودی صاحب نے غلط کہہ دیا تو غلط ہوگی. ان کے یہاں معیار کچھ اور ہی تھا حدیث کے صحیح ہونے نہ ہونے کا, وہ تو کہتے تھے اچھا میری عقل میں نہیں آتی تو حدیث غیر معتبر. ایک طرح سے جس وقت پاکستان میں منکرین حدیث کو, یہ علامہ پرویز تھا اور اس کے علاوہ اور تھے, ان کو جب غیر مسلم قرار دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا پھر میرے اور مودودی صاحب میں کیا فرق. یہ حدیث کا انکار کرتے, صاف صاف انکار کرتے تھے کہ حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے. مودودی صاحب انکار تو نہیں کرتے تھے, لیکن اپنی عقل میں اگر ان کی عقل میں حدیث نہیں آئی تو اس کا انکار کر دیتے تھے. بہرحال ہمارے اپنے ذہن صاف ہونے چاہیے, مقصد دوسروں کی تردید نہیں ہے, مقصد ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے. اس بحث سے ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات رہ گئی, اس کو مختصر مکمل کر کے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم کتاب شروع کر دیں گے. وہ ہے کہ حدیث صحیح ضعیف ہم مستقل بات کرتے رہتے ہیں, تو یہ حدیث صحیح کیا ہے, حدیث ضعیف کیا ہے. حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اس کی اگر ہم تقسیمات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ اس کے یعنی اس کی ابتدا میں اس کی تفصیلات کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مفصل بحث میں نہیں جانا چاہتے. بہرحال یہاں پر بس ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں کہ باقی تفصیلات کو چھوڑ کر حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں اور حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں. صحیح حدیث وہ حدیث کہلاتی ہے جس حدیث کو نقل کرنے والے تمام راوی وہ عادل ہوں. پہلے میں الفاظ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح کر دوں گا. ایسے راوی ہوں جو عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، اور حدیث متصل و سند ہو، اس میں کوئی علت اور شذوذ نہ پایا جاتا ہو. بہت سے لوگوں کو ظاہر الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک محدثین کی اصطلاحات ہیں. بہرحال حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نقل کرنے والے تمام روات ایسے ہوں جو عدالت میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ظاہری طور پر ان میں کوئی گناہ کا کام بھی نہیں پایا جاتا، خلاف شرع کام بھی نہیں کر رہے، اور ظاہری طور پر کوئی خلاف مروت کام وہ نہیں کرتے. خلاف مروت ایسا کام جو دیکھنے میں کم درجے کے بازاری قسم کے لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے. چلتے پھرتے ویسے پلیٹ میں ہاتھ میں پلیٹ لے کر چلتے پھرتے کھانا کھا رہے ہیں، تو لوگوں میں یعنی یہ چیز کم درجے کی سمجھی جاتی ہے. جو چیزیں بھی عام طور پر انسان کے وقار کو گرانے والی ہیں اور اس کو کم درجے کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچنے والے. یا عادل تو گناہ سے بھی بچتے ہوں، خلاف مروت کام سے بچتے ہوں، وہ شخص عادل ہوگا. تو تمام محدثین اگر اس درجے کے ہوں کہ وہ عادل ہوں، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ حافظہ ان کا بہت مضبوط ہو اور یاد رکھتے ہوں، کبھی غلطی نہ کرتا ہوں، ان سے غلطی کا صدور نہ ہوا ہو. کبھی اگر وہم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن عموماً ان سے غلطی نہ ہوتی ہو اور یاد رکھتے ہوں. لکھ کر کبھی یاد رکھتے ہیں، کبھی حافظہ میں یاد رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اصول کے خلاف ہو. کبھی حدیث ایسی ہوتی ہے جو اصول کے خلاف ہوتی ہے، اصول کلیہ کے خلاف حدیث نہ ہو. بہرحال یہ ایک مستقل محدثین کی بحث ہے کہ وہ علت کس کو کہا جاتا ہے، معلل حدیث کس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی سند میں کوئی راوی درمیان سے چھوٹا ہوا نہ ہو، جس کو کہتے ہیں متصل السند ہو. اور ولا شاذ ایسی حدیث نہ ہو، یہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، یہ تمام شرائط ہیں. عادل ہو، نقل کرنے والا شخص عادل ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، یاد رکھنے میں مضبوط ہو، اور اس کی پوری سند اپر سے لے کر اپنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند میں کوئی شخص درمیان سے ایسا نہ ہو جو موجود نہیں ہے، جس کا بیان نہیں کیا گیا. اس حدیث میں کوئی نقص نہیں پایا جا رہا، علت نہیں پائی جا رہی، اور وہ حدیث صحیح حدیثوں کے اور اصول کے خلاف نہیں ہے. یہ ہے صحیح جس کو کہتے ہیں. یہ اگرچہ اس میں ابھی اور چیزیں باقی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سی مرتبہ لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. ہم جانتے نہیں کہ صحیح کے معنی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں صحیح جیسے اردو میں بولتے ہیں صحیح اور اس کا مقابل غلط. نہیں، صحیح ایک خاص حدیثین کی اصطلاح ہے. اب آئندہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ صحیح حدیث ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں، حدیث صحیح بھی، آپ ان کو ان سے یہ پوچھ لیں کہ حدیث صحیح آپ کو معلوم بھی ہے کس کو کہتے ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ضعیف حدیث ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اچھا ان سے پوچھ لیں ضعیف حدیث کے معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے، حدیث ضعیف کیا ہے. حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح کی بعض یا کل شرائط نہ پائی جاتی ہوں. یعنی ہم نے یہ کہا نا کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، جس میں نقل کرنے والا شخص عادل ہو. تو ایسا شخص جس کی عدالت میں کچھ کمی ہو، عدالت میں کچھ کمی ہو. کبھی ایسا شخص ہوگا جو کامل عدالت والا ہے، انتہائی متقی پرہیزگار، بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن تام ضبط یعنی حافظہ اس کا بہت کمزور، حافظہ اس کا بہت قوی نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بسا اوقات کسی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں وہ ضعیف کہلاتی ہے، حالانکہ اس کے نقل کرنے والے اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، ہمارے زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے کہ ہمارے زمانے میں ایسے اولیاء شاید موجود نہ ہوں. میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے بزرگ، لیکن ہم حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، لیکن یادداشت میں غلطی ہو جاتی تھی. تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ نقل کرنے والوں نے کوئی خیانت کی ہوگی، یا نقل کرنے والوں میں کسی کے اندر کوئی نقص پایا جا رہا تھا کہ اچھا وہ یعنی غلط کر لیتے تھے. نہیں، حافظے میں کبھی کمزوری آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث نقل کی لیکن وہ حدیث ایسی ہے جو دوسری صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں چٹی کے پھر اس حدیث کا بھی ہم اعتبار نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ہے ضعیف روایت، اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئیں. اب اس کی ظاہر ہے اور بھی قسمیں ہیں، صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، صحیح لغیر ہی ہوتی ہے. حسن پھر دوسرا درجے میں حسن روایتیں ہوتی ہیں جو حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے، اور پھر ضعیف. یہ پانچ قسمیں ہیں حدیث کی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیر ہی، پھر حسن لذاتی ہی، حسن لغیر ہی، اور پانچویں قسم ضعیف ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا اندازہ، تاکہ سب کو اندازہ ہو جائے کہ حدیث صحیح کچھ اصطلاحی معنی ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، اور کچھ شرائط پائی جائیں گی. وہ پانچ شرائط اگر اس میں پائے جائیں تو وہ حدیث صحیح ہے، اس میں اگر کچھ کمی پائے جائے، کوئی نقص آ جائے، تو ہم اس کو حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں. اور اس کے درمیان میں حدیث کی اور بھی قسمیں آ جاتی ہیں، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لعینہ، یہ بھی اقسام آتی ہیں. اب میں صرف ایک مثال دے دوں ضعیف حدیث کا کیا درجہ ہے. ضعیف حدیث کو ہم معتبر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، بس اس بات کو کر کے ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. حدیث ضعیف جو ہے، جب وہ ایک حدیث ہے مثلا، اس میں کوئی راوی ایسا ہے جس کو ہم کہنے ضعیف ہے، کسی بھی وجہ سے ضعیف ہے، ایک اور حدیث آ گئی اس میں بھی وہی طرح وہی حدیث ہے لیکن اس کے راوی دوسرے ہیں، اس کے نقل کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، اور اس میں بھی کوئی راوی ضعیف آ گیا. دو تین چار چند حدیثیں ہیں سب ضعیف. جب چند حدیثیں مل جائیں گی، ضعیف 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 روایتیں اور کئی ضعیف روایتیں مل جائیں گی، تو سب مل کر حسن بن جائیں گی. اب اس حدیث کا درجہ اوپر آ گیا، اب ضعیف کی بجائے یہ حدیث حسن بن گئی. تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حدیث ضعیف اگر الگ الگ سندوں سے منقول ہے اور کئی سندوں سے ضعیف ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک، اس کو مثال سے ہم سمجھیں کہ ایک رسی ہے جو کمزور ہے، اس سے اگر ہم کوئی چیز کھینچنا چاہیں تو رسی ٹوٹ جائے گی، لیکن ایک کمزور رسی، اس کے ساتھ ایک اور رسی ہے وہ بھی کمزور، ایک اور رسی ہے وہ بھی کمزور، پانچ رسیاں ہم ملا لیں تو ہم مل کر مضبوط بن جائیں گی. بس اسی طرح ضعیف حدیث، اس کی جو سند ہے اس میں کوئی ضعیف راوی آ گیا، تو ایک ضعیف سند آ گئی، دوسری ضعیف سند آ گئی، تیسری، چوتھی، اب کئی سندیں جب مل گئیں تو ہم کہیں گے اب یہ قوی ہو گئی، اب اس حدیث کو کہا جائے گا کہ حدیث حسن ہے. اب وہ اس درجے کی ضعیف روایتیں ہیں لیکن سب مل کر اتنی قوی ہو گئیں کہ حسن کے درجے تک پہنچ گئیں، اور حسن اور روایت جب حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، صرف فضیلت نہیں، مسئلہ حلال حرام کا مسئلہ بھی اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے. صرف حدیث ضعیف کو ضعیف کہہ کر چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اگر حدیث ضعیف میں کئی سندیں ہیں تو وہ حدیث، مختلف سندیں ملنے کے بعد وہ حدیث حسن بن جاتی ہے، اور اگر وہ حدیث واقعی ضعیف ہی ہے اور اس کی اور سندیں نہیں ملتی، تو پھر چند باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ حدیث، یعنی ضعیف حدیث کو ہم معتبر مانیں گے یا نہیں، تو اس کے لیے ہم چند باتیں ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک، انتہائی درجے کی ضعیف نہ ہو وہ روایت. کبھی ہوتا ہے کہ ضعیف ایسا ہے جس کو کہتے ہیں ضعیف جداً، بہت زیادہ ضعف ہے اس میں. تو حدیث انتہائی درجے کی ضعیف نہ ہو، یہ فیصلہ کرنا محدثین کا کام ہے، اور اصول کے خلاف نہ ہو، اور اگر یہ دونوں باتیں بھی ہوں، خیر ایسا ہوتا نہیں لیکن میں بالفرض بتا رہا ہوں کہ اگر وہ حدیث انتہائی ضعیف ہو، تو میں نے کہا کہ اچھا اگر ضعیف روایت ہے اور اگر انتہائی ضعیف ہے تو ہم اس کے اعتبار نہیں کرتے، فضائل میں بھی نہیں کرتے. لیکن کبھی کبھی وہ حدیث جو انتہائی ضعیف ہو اس کا بھی ہم اعتبار کر لیتے ہیں. کب؟ جب اس کو امت نے قبول کر لیا ہو. ہم دیکھیں کہ اچھا پرانے فلاں، یعنی ان محدثین کے دور سے اب تک امت اس پر عمل کرتی رہی ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا تعامل یہ بتا رہا ہے کہ اس حدیث میں قوت پائے جا رہی ہے. مثال کے طور پر اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت، قدیم دور سے اس پر عمل چلتا رہا ہے، قدیم زمانے سے لوگ اس پر، امت کے افراد اس پر عمل کرتے رہے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے گا اچھا اس کی سند ضعیف ہے، اب ضعیف ہے یا انتہائی ضعیف، جو بھی وہ جس جو بھی کہے، لیکن ہمیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ انتہائی ضعیف ہے یا نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ امت میں اس پر عمل رہا ہے. تو بہرحال اگر وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے یا اصول کے خلاف ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، الا یہ کہ امت میں اس پر عمل ہوتا رہا ہو، تعامل امت پایا گیا، تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ حدیث قابل عمل سمجھی جائے گی. اس لیے بہت سے وہ لوگ بیچارے جو آج کل امت کے تعامل کو کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور صرف حدیث کی سند کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اچھا اس میں راوی ضعیف ہے، اس کو فلاں البانی صاحب نے ضعیف کہہ دیا، فلاں نے ضعیف کہہ دیا، تو اس حدیث پر تو عمل نہیں کر سکتے، تو اب کہاں کس پر عمل کریں گے؟ تو ظاہر ہے یہ صرف ان حضرات کے فیصلے کی بات نہیں، ہمارے بڑوں اور محدثین جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام پہ لگائی تھیں ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے اور حدیث کے بارے میں انہوں نے کیا رائے دی ہے، قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مستقل کتاب ہے، ابھی قریب میں ہمارے سامنے آئی ہے، وہ ہے الجزء اللطیف فی الاستدلال بالحدیث الضعیف. الجزء اللطیف فی الاستدلال بالحدیث الضعیف تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے صرف اسی موضوع پر کہ حدیث ضعیف سے استدلال کر سکتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں اور اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو بیچارے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے پورا پکا پکایا تیار ہمارے سامنے کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ لو اور اس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال حدیث کی اقسام اور بھی ہیں، حدیث ہم تک پہنچی کس طریقے سے پہنچی یہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ راویوں کے اعتبار سے، لیکن حدیث ہم تک جو پہنچی ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کی الگ الگ اقسام ہیں. ایک حدیث متواتر ہوتی ہے جس کو ہر زمانے میں بڑی بڑی جماعتوں نے نقل کیا ہو، ایک حدیث مشہور ہوتی ہے، ایک حدیث عزیز ہوتی ہے، اور ایک حدیث غریب ہوتی ہے. یہ الگ الگ چار قسمیں اور ہیں حدیث کی، لیکن ان تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم یہ کتاب شروع کر دیں گے. علامہ نووی کے بارے میں جنہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے ان کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ مختصر کر کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے شروع کر دیں گے کتاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.